بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية فما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
سب سے پہلے میں آپ حضرات سے معذرت خواہ ہوں، آنے میں بڑی تاخیر ہو گئی. اس کی وجہ یہ کہ ہم اپنے معمول کے مطابق نکلے تھے لیکن راستے میں میں نہ خاص طور پہ فیصل کیا اس میں بہت ٹائم لگ گیا، اس کی وجہ سے بہت تاخیر ہو گئی آنے میں. یہاں سورۃ الشعراء شروع ہو رہی ہے. اس سورۃ الشعراء میں قوم عاد کا تذکرہ ہے. جیسا کہ پچھلے جتنے بھی دروس گزرے ہیں سورۃ الشعراء کے، ان تمام دروس میں مختلف انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کا تذکرہ ہے. یہ سب عبرت کے لیے ہیں اور نصیحت کے لیے ہیں. نصیحت اس بات کی کہ اللہ کی نافرمانی زیادہ دن چل نہیں سکتی، نہ اصرار کر سکتا ہے اللہ کی نافرمانی کو. پھر اللہ کی طرف سے کبھی اجتماعی پکڑ آتی ہے، کبھی انفرادی پکڑ آتی ہے، کبھی قوموں کے اوپر آتی ہے، کبھی علاقوں پر آتی ہے، کبھی خاندانوں پر آتی ہے، کبھی افراد پر آتی ہے. اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر آزمائش سے بچائے. یہی سلسلہ قوم عاد کا ہے. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام قوم عاد کے پاس بھیجے گئے. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام، قوم عاد 2000 سال قبل مسیح میں یہ قوم تھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے بھی 2000 سال پہلے یہ قوم تھی. اور اس کا محل وقوع جو بیان کیا جاتا ہے وہ حضرموت بیان کیا جاتا ہے، جو غالباً عدن کے قریب آس پاس، عمان کے قریب آس پاس کا کوئی علاقہ اس کا بنتا ہے. حضرموت ہے اس کا علاقہ. یہ بت پرست قوم تھی اور بعض روایت کے مطابق یہ آپ کو پوجنے والے اور آتش پرست یا بتوں کو پوجنے والے، اس طرح کی یہ قوم تھی قوم عاد. اور اسی کفر میں یہ لگی رہتی تھی، نافرمانیوں میں لگی رہتی تھی. اللہ کے حکم کے باوجود یہ بتوں کی عبادتوں کے اندر مست تھی. اس قوم کے پاس اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کو سلام کو بھیجا. ہود علیہ السلام کو سلام نے ان کو دعوت دی ایمان کی، اسلام کی، اس بات کی کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ دوسروں کو مت پوجو، ان کے حقوں کو مت مانو، اللہ کی نافرمانیوں کے اوپر مت عمل کرو، مت اصرار کرو. اس قال لہو فرمایا کہ کذبت عاد المرسلین، جھٹلایا قوم عاد نے اللہ کے رسولوں کو. اس قال لہو اخوہم ہود الا تتقون، جب ان کو ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے یہ کہا الا تتقون، کیا تم کو اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارا رسول ہوں امین امانت دار. تتقوا اللہ واتعون، تم لوگ اللہ سے ڈرو، واتعون اور میری عبادت کرو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا ڈر کی پہلی سیڑھی ایمان ہے. اللہ کے ڈر کی سب سے پہلی سیڑھی ایمان ہے. جس نے ایمان قبول کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈر گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کو اپنا خدا مان لیا. اس قال لهم اخوهم هود انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. تم اللہ سے ڈرو یعنی ایمان قبول کرو. واطیعون ایمان قبول کرو اور میری اطاعت کرو کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں. اس کے بعد میں بتاؤں گا تم کو کہ ایمان لانے کے بعد آپ کون کون سے اعمال کرو. یہی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا. تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کبھی زور زبردستی نہیں کرتے تھے, کبھی کسی کو ستاتے نہیں تھے کہ اس کو ستاتے ہوئے کہیں کہ بھائی تم اللہ کا ایمان پر ایمان لاؤ نہیں تو پھر وہ ان کو ستائے زبردستی کریں. یہاں پر بھی حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو یوں کہا کہ وما اسألکم علیہ من اجر. میں اس ایمان کی جو دعوت تم کو دیتا ہوں اس کا میرا کوئی دنیا کا مقصد نہیں ہے. میں کوئی دنیا حاصل کرنے کے لیے, کوئی پیسے مانگنے کے لیے, کوئی اجرت مانگنے کے لیے میں آپ سے یہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ میں آپ کو ایمان کی دعوت دے رہا ہوں, بلکہ میرا مقصد صرف اللہ وحدہ لا شریک کے حکم کے تحت تم کو لانا ہے. اس لیے لانا ہے کہ انبیاء اکرام بنی نوع انسان پر اللہ کی رحمت ہوتے ہیں. اگر یہ نبی نہ ہوتے اس دنیا میں تو بتائیے ہم کہاں ہوتے ہیں؟ کون ہمیں بتانے والا تھا کہ ہمیں کرنا کیا ہے دنیا کے اندر؟ دیکھیے اگر اللہ کے نبی نہ آتے, اللہ کے انبیاء کتابیں جو نازل ہوتی ہیں نا, قرآن پاک آیا, توریت آئی, انجیل آئی, زبور آئی, یہ ہر آسمانی کتاب کے ساتھ اللہ کا کوئی نہ کوئی نبی ضرور اترا. یہ عادت اللہ ہے, اللہ کی عادت ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب صرف لوگوں کے عقلوں پر نہیں چھوڑی کہ خود سمجھ رہے ہیں, نہیں, ان کو سمجھانے کے لیے کوئی نہ کوئی رسول ضرور آیا, کوئی نہ کوئی نبی ضرور آیا. آپ دیکھیے قرآن پاک کے ساتھ کون آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. انجیل کے ساتھ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. توریت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے. زبور کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام آئے. اور انہوں نے آ کر قرآن پاک, انہوں نے آ کر اپنی آسمانی کتابوں کو سکھایا لوگوں کو اس طرح رہنا. اللہ نے بنی نوع انسان کو دنیا میں بھیج کر آزاد نہیں چھوڑا کہ چلو جاؤ بھی جو دن چاہ کرتے پھرو, جانوروں کی طرح زندگی گزارو, نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنے حکموں کا پابند بنایا. بھائی آپ یہ دیکھیے, ہم اور آپ جب کبھی کبھی سفر پہ جاتے ہیں کہ کوئی انسان سفر پہ روانہ ہوتا ہے, سفر پہ جانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. بھائی میں اس کام کے لیے گیا, کوئی مقصد بلا مقصد, چلو اگر کسی کو گھومنے بھی جانا ہے تو چلو گھومنا بھی مقصد ہے کہ چلو اس علاقے کی سیر کر کے آؤں, چلو یہ بھی ایک مقصد ہوگا. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان کسی شہر میں پہنچے اس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو. کوئی وجہ تو ہوئی کہ اپنے گھر سے بے گھر ہوا ہو. اگر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو نہ بھیجتے, اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اگر اپنا کلام نازل نہ فرماتے مختلف کتابوں کی صورت میں جو اللہ نے نازل فرمایا, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ نے انسان کو کسی بغیر مقصد کے دنیا میں بھیجا. اللہ رب العزت نے انسان کو ایک عظیم مقصد دے کر بھیجا کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان بھی لاؤ اور اس کے احکامات کی پابندی بھی کرو جو اس کے رسول نے تم کو دیا ہے. اسی کو فرمایا کہ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین, کہ میں تم سے کسی پیسوں کا مطالبہ نہیں کرتا, بلکہ میری اجرت تو اللہ کے ذمے میں ہے, اللہ مجھ کو دے گا میری محنت کا صدقہ. جو میری محنت کا صلہ ہے وہ تو اللہ نے دے گا, میں آپ لوگوں سے کچھ نہیں مانگتا, بس میں تو اتنا کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا حکم ہے تمہیں. پھر آگے فرمائے کہ تبنون بکل ریع آیتا تعبثون, کیا تم لوگ بناتے ہو ہر اونچی زمین پر ایک نشان بلا وجہ کھیلنے کے واسطے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو تھے قوم عاد کے لوگ جو تھے, یہ بڑے, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ بڑے بڑے محلات بناتے ہو, جیسے تم کو دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، اتنی اونچی اونچی بلڈنگیں تم لوگ بناتے ہو. یعنی مطلب یہ تھا کہ اتنی عالیشان عمارتیں بنانا جیسے کسی انسان کو ہر وقت دنیا میں رہنا ہو، یہ فرمایا کہ یہ کام بڑی فضول خرچی کا ہے. یہ کام تو وہ انسان کرتا ہے جیسا کہ کوئی کسی انسان کو دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ لوگ یہ کام کرتے تھے کہ اونچی اونچی بلڈنگیں بناتے تھے، اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے. میں آج کے ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگ اونچے اونچے محلات بنا کر یہ سمجھتے ہو کہ زندگی تمہیں یہاں گزارنی ہے، ساری زندگی یہاں رہنی ہے؟ اس کو منع فرمایا، فرمایا کہ یہ کام صحیح نہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے جو ترمذی شریف میں آتی ہے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا کہ النفقت کلها فی سبیل اللہ الا البناء فلا خیر فیه. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر وہ عمارت جو انسان نے ضرورت سے زائد بنائی ہو، ضرورت سے زائد عمارتیں بنا لی، اس کے اندر فرمایا کہ کوئی خیر خائی اور کوئی بھلائی نہیں. بلا وجہ انسان بنگلوں پہ بنگلے بنا رہا ہے، پلازا بنا رہا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے اس کا. ایک گھر کراچی میں ہے، ایک گھر لاہور میں ہے، ایک اسلام آباد میں ہے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، تو بھائی رہے گا کیا؟ سارے مکانوں میں رہے گا، کہاں رہے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ساری زندگی دنیا بس یہی دنیا میں ہی رہنا ہے، آخرت میں نہیں جانا؟ ضرورت کے مطابق انسان ضرور گھر بنائے، عمارتیں بنائے، لیکن اتنی زیادہ ضرورت ہے کہ سے زیادہ بنانا، فرماتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی خیر خائی نہیں. النفقت کلها فی سبیل اللہ الا البناء فلا خیر فیہ. کہ وہ عمارت جو کہ انسان ضرورت سے زائد بنائی گئی، ضرورت سے زیادہ بنائی ہو، اس میں کوئی اور بہتر ہی نہیں. ایک اور روایت میں بھی ہوتا ہے، ایک اور روایت آتی ہے، وہ بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اس میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ان کل بناء ببال علی صاحبہ الا مالا الا مالا الا مالا بد بنا. فرمایا کہ ہر تعمیر صاحب تعمیر کے لیے مصیبت ہے، ہر عمارت عمارت بنانے والے کے لیے مصیبت ہے. ہاں البتہ جو ضروری ہو وہ انسان کے لیے مصیبت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ انسان اپنے لیے گھر بنائے، اچھا بنائے، ضرور بنائے، وہ اس کی ضرورت ہے، لیکن اس سے زیادہ تعمیریں کرنا، بلا وجہ اپنے شوق پورے کرنا، طرح طرح کے پیسے اس میں لگانا، اور ضرورت سے زائد عمارتیں کھڑی کرنا، فرمایا کہ اس کے اندر انسان کے لیے کوئی خیر نہیں. آج آپ دیکھیے ہمارے مسلمانوں کا پیسہ انہی عمارتوں پہ اٹھ رہا ہے، دشمن سروں پہ بیٹھ رہا ہے، طرح طرح کے منصوبے بنا رہا ہے، طرح طرح کے اسلحے بنا رہا ہے، اس کو برسا بھی رہا ہے مسلمانوں کو. ملکوں کے ملک ملیا میٹ ہو گئے اس چند سالوں کے اندر. ملک شام ختم ہو گیا، عراق ختم ہو گیا، افغانستان ختم ہو گیا. آپ دیکھیے آپ کی آنکھوں کے سامنے ممالک ختم ہو گیا، لیکن جو ممالک ہیں وہ کچھ عقل کے ناخن لیتے کہ ہم اپنا پیسہ کن جگہوں پر لگا رہے ہیں، کن چیزوں پہ لگا رہے ہیں، لیکن مسلمان سوچنے کے لیے تیار نہیں، مسلمان دیکھنے کے لیے تیار نہیں. آپ امارات جا کر دیکھیے، عرب آپ عرب ممالک میں جا کر دیکھیے کہ مسلمانوں کا پیسہ کن مقاصد میں استعمال ہو، لمبی لمبی بلڈنگوں کہ اس کے سرے بادلوں میں چھپے ہوئے ہیں، لمبے لمبے پلازوں میں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں، بڑے بڑے ایئرپورٹوں پر، ان چیزوں کے اوپر مسلمانوں کا پیسہ خرچ ہوا. اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑیاں، اعلیٰ سے اعلیٰ یہ اور وہ، ایسا لگتا ہے کبھی مر نہیں رہی ہے، موت ہی نہیں آتی، موت کو جیسے موت آ چکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آتی ہے، یہ بخاری شریف، یہ مشکات شریف کی پہلی روایت ہے، حدیث جبریل میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تکون الحفاۃ العراۃ رعاء الشاۃ یتطاولون فی البنیان. کہ تم لوگ دیکھو گے بکریوں کو چرانے والے، رعاء شاء بکریوں کو چرانے والے، ننگے پیر لوگوں کو تم جو لوگ دیکھو گے مستقبل میں قیامت میں، کہ جو لوگ بکریاں چراتے تھے ننگے پیر کرا کرتے تھے، یا تو تقابلون فی البنیان، اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے سے فاصلے لانے کی کوششیں کیا کرتے، اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے میں بازی لے جانے کی کوشش کرتے. ایک اسلامی ملک نے ایک ٹاور بنایا، اب دوسرے نے تاکہ اس سے اوپر بنائے، ابھی وہ بنا کے فارغ نہیں ہوا تھا کہ تیسرے نے اعلان کر دیا کہ ہم اس سے اوپر بنائیں گے، ابھی وہ مکمل کر کے فارغ ہوگا تو چوتھا بڑا ہو جائے گا کہ ہم بنائیں گے. یہ مسلمانوں کا پیسہ اس شان و شوکت سے جا رہا ہے، کس پہ اڑا مسلمانوں کا پیسہ؟ چاروں طرف دشمن منصوبے بنا رہے ہیں، ان کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، اپنا کوئی دفاع نہیں، اپنا کوئی تعلیم نہیں. ان اسلامی ملکوں میں آپ دیکھیے پڑھنے کے لیے دوسرے ملکوں کا رخ کرتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے، اپنے ہاں کوئی تعلیم کا مضبوط نظام نہیں، اور پیسہ بھی اللہ نے چپر پاڑ کر دے دیا ہے، لیکن وہ پیسہ خرچ اس میں ہو رہا ہے، اس فخر مبارک اس کے اندر کہ ہماری گاڑی اچھی، ہماری بلڈنگ اچھی، ہمارے محلات اچھے، ہمارے جہاز اچھے، ہمارے پلازا اچھے، ہمارے ہاں کی سڑکیں شاندار، اس پر فخر ہے. تو قوم عاد اور قوم سمود بھی تو یہی کیا کرتے، وہ بھی تو یہی کرتے، بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے. اس کو قرآن کریم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اسی لیے ان کو فرمایا کہ ان کو یہ فرمایا کہ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا تم لوگ یہ اونچی اونچی بلڈنگیں بناتے ہو؟ وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور تم لوگ بناتے ہو مصانع. مصانع سے مراد کیا ہے؟ کہ اونچے اونچے، یعنی مصانع کا ترجمہ کیا ہے کہ جہاں سے انسان کے اپنے محلات وغیرہ ہوتے ہیں، جہاں سے چیزوں کو بنایا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، وہ مراد ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے اس سے مراد لیا ہے، اس کی جو تشریح کی ہے مصانع کی، فرمایا کہ مصانع سے پانی کے حوض مراد ہیں. اور امام مجاہد مفسر قرآن، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد محل مضبوط، محلات مراد. تو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اتب تتخذون مصانع، کیا تم لوگ اونچے اونچے محلات بناتے ہو؟ لعلکم تخلدون، شاید کہ تم لوگوں کو یہی رہنا، کیا تمہیں موت نہیں آنی؟ محلات بھی بڑے بڑے بنا رہے ہو، بلڈنگیں بھی بڑی بڑی بنا رہے ہو، رہنا جیسے تم کو یہاں پر ہے. ویزا بتشتم بتشتم جباری، اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، ویزا بتشتم، اور جب ہاتھ ڈالتے ہو، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب کسی پر تم لوگ ان کی پکڑ کرتے ہو، کسی پر کوئی ظلم کرتے ہو، تو بالکل جابر اور ظالم بن کر کرتے ہو. ویزا بتشتم، بتشت کے معنی آتے پکڑنا، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو، بتش تم جب بارین، بڑے ظالموں کی طرف پکڑتے ہو. تو یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ تمہارے ان برے اخلاق کا بیان ہے کہ ظالموں کو، تم بڑے ظالم بھی ہو، عمارتیں بھی اونچی اونچی بنا کر فضول خرچیاں بھی کرتے ہو، اور عام انسانوں کے ساتھ ظلم و جبر کا معاملہ بھی کرتے ہو. اور ظلم و جبر کس طریقے سے؟ کہ ان کے اخلاق کا بیان ہے کہ تمہارے برے اخلاق ایمانی اعتبار سے بھی برے، کہ اللہ کو مانتے نہیں، اللہ نے دولت دی تو اس دولت کو تم ناجائز استعمال کرتے ہو، کہ بڑے بڑے محلات بنا کر ضائع کرتے ہو. اور انسانوں کے ساتھ بھی تمہارا سلوک یہ ہے کہ کسی کے درپے ہوتے ہو تو اس کو زبردستی پکڑ کر اس کے اوپر زبردست ظلم کرتے ہو، اور تمہاری پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اخلاق تمہارے، یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسندیدہ. دیکھو، ایک ہوتا ہے حق اللہ، اللہ کی نافرمانی، اور ایک ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ برا سلوک کرنا. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت القرآن میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کفر کو برداشت کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ظلم کو برداشت نہیں کرتے. اللہ کو ظلم برداشت نہیں، اللہ کی کوئی نافرمانی کرے اللہ تعالیٰ اس کو پھر بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن اس کی مخلوق کے اوپر کوئی قہر من کر نازل ہو، اس کی مخلوق کو کوئی ستائے، کوئی تنگ کرے، یہ اللہ کو نہ، جانور ہی کیوں نہ، جانور ہی کیوں نہ، لیکن اس کی مخلوق کے اوپر کوئی انسان ظلم کرے تو اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے محبت بے تحاشا. کسی ہم بھی مخلوق ہیں, وہ بھی مخلوق ہے, اس کو جانور بنایا, ہم کو انسان بنایا, لیکن ہمیں یہ حق نہیں دیا کہ جا کر میری بہو سے مخلوق پر تو ظلم کرنے لگ جاؤ. میں نے ایک جج کا واقعہ, بالکل سچا واقعہ میں نے جج کا اس میں پڑھا, اس کا مضمون میں نے پڑھا, اخبار میں شائع ہوا تھا. ایک جج نے اپنا واقعہ لکھا کہ میرے پاس ایک کیس آیا کسی آدمی کا, تو وہ کسی قتل کے کیس میں مبتلا پکڑا گیا ایک آدمی. تو وہ جج کہتا ہے کہ میں نے جب اس کیس کی سماعت شروع کی تو میرے دل نے یہ گواہی دی کہ یہ آدمی جس کے اوپر قتل کا الزام ہے یہ بے گناہ ہے, یہ حقیقت میں یہ قاتل نہیں ہے. کہتا میرا دل کہتا, لیکن شواہد قرائن سب اس کے خلاف جا رہے ہیں. کہتے تھے میں, وہ جج کہتا ہے کہ میں یہ اس کی جب بھی سماعت ہوتی تھی, اس سے میری جب بھی بات ہوتی تھی, میں یہ دیکھتا تھا کہ یہ بے گناہ ہے, لیکن ہر چیز اس کے خلاف جا رہی. یہاں تک کہ جس دن اس جج نے اس کے لیے فیصلہ لکھا موت کا, کیونکہ سارے قرائن اور شواہد اس کے خلاف تھے, تو جج تو ظاہر کا پابند ہوتا ہے, گواہیوں کا پابند ہے, تو اس نے فیصلہ تو لکھ دیا اس کی موت کا. تو جج نے سوچا کہ میں جا کر اس قاتل سے, میں جیل میں جا کر ملاقات کر کے آؤں اور اس سے پوچھوں کہ اصل ماجرا ہے کیا. تو کہتے ہیں, وہ جج کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا, اس قاتل کے پاس. اس قاتل سے میں نے جا کر کہا کہ تم مجھ کو سچ سچ بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے تمہارا, کیا مسئلہ ہے, کیوں تم اس مصیبت میں مبتلا ہوئے, واقعی تم نے یہ جرم کیا تھا. تو کہتے ہیں کہ وہ قاتل رونے لگا اور کہنے لگا کہ جج صاحب, میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں, میرے زبان پر آپ لفظ لے لیں, یہ قتل میں نے نہیں اور نہ میں نے زندگی میں کوئی کسی انسان کا قتل کیا, لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کہ دنیا کے تمام شواہد اور قرائن یہ میرے خلاف جا رہے ہیں. تو جج نے اس کو کہا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے, تو ہر چیز تمہارے خلاف جا رہی ہے. تو وہ کہنے لگا کہ مجھے کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی, مجھے یہ وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی کوئی پکڑ میں رو کر آئی ہے, اللہ کی طرف سے میں پکڑا گیا. اور وہ کہنے لگا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے گھر کے باہر ایک کتا آ کے بیٹھتا تھا, میں نے اس کتے کو اتنی بے دردی سے مارا کہ وہ کتا مرنے کے قریب ہو گیا. اس وقت اس کتے نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کچھ کہا, کچھ دیکھا. کہتا ہے میرا دل میں آتا ہے کہ اس کتے نے مجھے بدعا دی تھی, میں نے اللہ کی مخلوق کو بلا وجہ مارا تھا. کہتا ہے اس کا کوئی جرم نہیں جو میں نے اس کو اتنا مارا, یا غالباً وہ اس نے لکھا تھا کہ مر گیا. تو کہتے ہیں کہ اس کتے نے وہ جب میں نے اتنا مارا کہ وہ مر گیا یا بالکل مرنے کے قریب ہو گیا, تو اس نے وہ آسمان پر بالکل نٹھال ہو کر نگاہ اٹھا کر دیکھی اور پتہ نہیں اس نے کیا کہا ہوگا. کہتے مجھے یہ وجہ سمجھ میں آتی ہے, کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ میں اللہ کی مخلوق کے اوپر میں نے بلا وجہ ظلم کیا, اللہ نے مجھے ان کیس کے اندر. تو بھائی یہ اللہ کی مخلوق سے ڈرنا چاہیے, ان کے اوپر ظلم, ان کے ساتھ زیادتی. دیکھو حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کے کتنے فضائل بیان فرمائے, کتنے فضائل بیان کیے. اللہ آدمی فضائل چلتا ہے, دل جاتا ہے ابھی شہید ہوئے, مر رہا تو آنا ہے, موت کا ہر ایک کو آنا ہے, کسی کا جلد نہیں کسی کا دیر, لیکن آنا تو ہے. اتنی حسین موت کسی انسان کی ہے. آتا ہے روایات کے اندر کہ شہید کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا نہیں ہے کہ اس کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ موت کی بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے, اللہ اتنی سخت تکلیف ہوتی ہے جب جان نکلتی ہے کہ سخت تکلیف ہوتی ہے موت. علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے احوال الموتى والقبور کے اوپر کتاب لکھی, اس میں حضرت علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے, اللہ کے نبی, ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ انسان کی موت اتنی تکلیف سے آتی ہے جیسے روئی کسی کانٹے دار جھاڑی میں پھنس جائے، آپ اس روئی کو جب نکالتے ہو تو کتنی کھینچ کر نکالتے ہو، ادھر بھی پھنسی ہوئی ہے، ادھر بھی پھنسی ہوئی ہے، یوں جب نکالتے ہو تو اس طرح انسان کی روح نکلتی ہے. اور ایک اور لکھا ہے حضرت علامہ سیوطی رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب میں کہ انسان کی موت اس طرح آتی ہے جیسے زندہ بکری کی کھال کو کاٹ کر اتارا جا رہا ہے، زندہ بکری کی کھال. اس کے بعد یہ اس روایت کو سنیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کے بارے میں فرمائی، کہ شہید لم یجد الم القتل کما یجد احدکم الم القرص او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ شہید کو اپنی موت کی اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی تم کو چونٹی کے کاٹنے سے تکلیف ہوتی. کہاں اتنی تکلیف ہے، اور شہید کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو موت کی اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنے چونٹی نے کاٹا. اتنا فضیلت والا انسان شہید. حدیث شریف میں فرمایا کہ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ شہید کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں لیکن قرضہ اس کا بھی معاف نہیں ہوتا، قرضہ اس کا بھی معاف نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے کہ شہید ہو گئے تو چلو دوسرے کے پیسے لے لیے تھے وہ معاف ہو جائیں گے، نہیں، اللہ نے اپنے حق معاف کر دیں گے لیکن اللہ بندوں کا حق معاف نہیں کرتا. شہید کا تو بندوں کا پیسہ دو بندوں، اللہ کو اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت ہے، بے پناہ پیار ہے. جب کوئی اللہ کی مخلوق کو ستاتا ہے وہ اللہ کے غیظ و غضب کا انسان شکار ہے. اللہ کو اپنی مخلوق کو ستانا گوارا نہیں. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے یہاں پر لکھا کہ اللہ کو ظلم برداشت نہیں ہے بلکہ کفر برداشت کر لیں گے اللہ تعالیٰ. کافر کو کھانے کو دیتے، پینے کو دیتے، رہنے کو دیتے، لیکن جب وہ ظلم کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر بستیوں کی بستیوں کو تباہ کر لیں. کہ یہ ظالم کیوں بنا، انسانوں کے اور مخلوقات کے اوپر کیوں ظلم کیا اس نے. اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ دیکھو فرعون کتنا بڑا سرکش تھا، کتنے واقعات ہم نے بھی پچھلے دروس میں پڑھے فرعون کے مختلف باپوں پر، لیکن فرعون جب تک کفر کرتا رہا، سرکشیاں کرتا رہا کرتا رہا، لیکن جب اس نے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا، معصوم بچے جو پیدا ہوتے تھے لڑکے، جب ان کا قتل کرنا شروع کیا، اللہ رب العزت نے اس کو برداشت کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر میں بھی تم کو ایسی سزا دوں گا کہ تم آتی دنیا تک کے لیے عبرت بنو. اس کے جسم کو باقی رکھا، دنیا دیکھتی عبرت کا تماشا کہ دیکھو اللہ کے نافرمانوں کا اور مغروروں اور متکبروں کا کیا انجام. اللہ کی مخلوق کو نہیں ستانا چاہیے، اللہ کا غیظ و غضب نازل ہونا چاہیے. اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس اچھائی کا معاملہ کر دو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ تم نعمت کا معاملہ کر دو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ آپ سے کیسے خوش ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ کیا یا رسول اللہ افضل ترین اعمال کون سے ہیں، ان میں آپ نے ایک یہ عمل بھی بیان کیا کہ کھانا کھلاؤ، اطعام الطعام، کھانا کھلاؤ. یہ بھی نہیں کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ، نہیں، کھانا کھلاؤ. اس کے ساتھ ان کا خیال ہے کہ یہ انسان جو ہے اس نے میری کھانا کھلانا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، تو ان کو کھانا کھلا. اس لیے جو لوگ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی کا خیال کرتے ہیں، اپنے پڑوسوں کا خیال کرتے ہیں، اپنے ملازمین کا خیال کرتے ہیں، معلومات رکھتے ہیں کہ دیکھو کسی انسان کے گھر میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کسی کے گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں آئی، کوئی فاقے سے تو نہیں ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے، کوئی مقروض بیچارہ قرضے میں دبا ہوا ہو، تھوڑی سی جتنی ہوئی گنجائش ہو اس کی مدد کر دے. یہ جہاں ثواب ہے وہاں اللہ کی بے پناہ رحمتوں کو انسان حقدار ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض ارحموا یرحمکم من فی السماء، حدیث قدسی. ارحموا من فی الارض، تم لوگ زمین والوں کے اوپر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے. آپ اپنے مخلوق، آپ اپنے انسانوں پر ظلم کا پہاڑ توڑ رہے ہو، کبھی پیسے چھین لیے، کبھی مال لوٹ لیا، کبھی پیسے ستا دیا، کبھی اس طرح تکلیف دے دی، کبھی اس طرح تکلیف دے دی. دوسرا انسان ان کے جبر سے سوچتا ہے کہ چلو بھائی میں اس سے کیا لڑوں گا، کیا بحث کروں گا، کس طرح اس سے میں کروں گا، چلو چھوڑو. اس نے ہم چھوڑ دیا. اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ میں نے کسی انسان کا ناجائز حق مارا. ناجائز حق انسان کو دینا پڑتا ہے. وہ انسان کے وہ انسان سے دنیا میں نہیں دو گے نا، آخرت کے اندر وہ نیکیوں کی صورت میں لے کے جائے گا، چھوڑے گا نہیں آپ کو. انسان کا حق ایسا ہے. اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، کبھی کسی پر ظلم نہ کرے، نہ اپنے بچے پر ظلم کرے. میرے استاد حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو یہاں جمعہ بھی بہت پابندی سے پڑھاتے تھے، اور غالباً حضرت کا درس بھی ہوتا تھا، جمعہ تو پڑھاتے تھے میرے پاپا ہی، ان سے میں نے بخاری شریف بھی پڑھی تھی، کتابیں پڑھی ہیں زمانہ سمان سے. وہ فرماتے تھے اپنے اساتذہ سے، ہمارے دارالعلوم کے اساتذہ سے فرمایا کرتے تھے، ہم نے سب کو بٹھا کہ دیکھو یہ میں بات آپ کو بھی کہتا ہوں اور اپنی ان بہنوں سے بھی کہتا ہوں، خواتین سے بھی کہتا ہوں جن کو یہ میری آواز جا رہی ہے، کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں معصوم بچے، چاہے وہ ماں باپ کے پاس ہوں چاہے وہ اساتذہ کے پاس ہوں، فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو معصوم بچوں کو مت مارو. میرے استاد فرماتے تھے کہ معصوم بچوں کو مت مارو، چھوٹے چھوٹے جیسے مائیں ہوتی ہیں جب چھڑلا جاتی ہیں تو بچے کو تین چار تھپڑ مار دیے، بچہ رو رہا ہے تنگ کر رہا ہے، وہ تو بچہ ہے، اب وہ یہ غصہ آ گیا تین چار تھپڑ مار دی، یا استاد ہے بچہ سبق نہیں یاد کر کے لاتا اس کو دو چار تھپڑ مار دیے. ہمارے استاد رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ ڈرو ان بچوں سے، یہ معصوم بچے ہیں، یہ تمہارا ہاتھ نہیں روک سکتے. لیکن فرمایا کرتے تھے کہ یہ بھی یاد رکھنا یہ بچے معاف بھی نہیں کر سکتے. چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کا شریعت نے ہدیہ لینے کو بھی منع کیا. اگر بچہ کوئی چھوٹا لا کر آپ کو کوئی چیز دے دے کہ یہ چیز کھا لو، آپ کے لیے لینا جائز نہیں ہے اس سے، اس لیے کہ وہ بچہ ہے، وہ دینے کا اللہ نے اس کو اہل نہیں بنایا، اس کی چیز نہیں لیتے. ہمارے سارے بڑے بزرگ جب بچے ہوتے ہیں ان سے چیز لے کر کوئی بچہ ہاتھ میں پکڑا دے، بچوں کی کوئی چیز آتی ہے اس کو لے کے کھا لیں، خاص طور پہ بچوں کے پیسے سے کوئی چیز لے لی، وہ اس جائز ان کا استعمال ہی جائز نہیں ہے کسی اور کے لیے، وہ بچے کی چیز ہے. چھوٹے بچے مسئلے میں مسئلہ یاد آ رہے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ماں باپ نے ان چھوٹے بچوں کے لیے کپڑے خریدے، جوتے خریدے، انہیں کے بچوں کے پیسوں میں سے خریدے. جیسے بچے کی جب پیدائش پر لوگ پیسے دیتے ہیں، عید وغیرہ پر ان کو عیدیاں ملتی ہیں، تو وہ بچے کی ملکیت ہے. اب بچے تو بڑے ہوتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ تو ہر چند مہینے بعد بڑا ہوتا ہے، اب وہ اس کے کپڑے چھوٹے ہو گئے، اب ماں باپ اٹھا کر کسی کو دے دیتے ہیں، وہ اب دینا جائز نہیں ہے اس کو. کیوں دے؟ اس لیے کہ وہ تو ابھی بچہ ہے، اس کی ملکی اس کے پیسوں سے آپ نے اس کے لیے ایک چیز خریدی ہے، تو آپ اس کا کپڑا کسی دوسرے کو کیسے دیں گے؟ وہ بچہ کسی کو ہدیہ دے نہیں سکتا، بات سمجھ آئی؟ اسی طرح بچے کی جو منہ دکھائی پر، جو بچے کی پیدائش پر پیسے ملتے ہیں، لوگ پیسے دیتے ہیں، یہ عید وغیرہ پر بچوں کو پیسے ویسے ملتے ہیں، وہ بچے ماں باپ جو بچے کے پیسے لیتے ہیں، ماں باپ کے لیے یہ تو اجازت ہے کہ اس سے بچے کی ضروریات پر خرچ کریں، لیکن اس پیسے کو اپنی ضروریات پر استعمال کرنے یہ جائز نہیں، کیونکہ پیسہ بچے کا ہے، ماں باپ کا نہیں ہے. ہمارے ہاں اس کا لوگ ماں باپ خیال بہت کم رکھتے ہیں. تو میں تو ہمیشہ اپنے طور پر اپنے بچوں کے معاملے میں یہ کرتا رہا کہ جب بھی کمی کسی بچے کے لیے تو اس کو تو لفوسی وقت کہیں اس کو اٹھا کر الگ رکھا، ان کی جگہ ہی الگ بنائی تھی کہ کہیں پیسے میں مکس نہ ہو. تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو اس بچے کو مار تو دیا، کیوں مارا؟ وہ معصوم بچہ، مارنا جائز نہیں تھا، لیکن چلو مار دیا، معافی کس سے مانگو گے؟ بچہ تو معاف نہیں کر سکتا، بچہ تو اہل ہی نہیں ہوتا، چھوٹا. تو فرمایا کرتے تھے ڈرو اس بات سے کسی پر ظلم کرو، جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، چھوٹے بچے ہو، معصوم ہو، راہ چلتے ہوئے انسان ہو، پڑوسی ہو، راہگیر ہو، ان کو ستاؤ مت، ان کو تکلیف مت دو، کوئی ایسا کام مت کرو جس سے کسی انسان کو اذیت ہو جائے. گندگی سے اذیت پہنچتی، راہ چلنے سے اذیت پہنچتی، اس لیے کہ ان سے معافی کس طرح کرواؤ گے؟ کوئی آنے جانے والا آئے گا چلا جائے گا، نہ تم اس کو جانتے ہو نہ وہ تمہیں جانتا ہے، کس طرح معافی مانگو گے؟ یہ معاملہ انسان کا بڑا سخت ہے، اسی کو فرمایا کہ فتقوا اللہ وأطیعون وإذا بطشتم جب بطشتم جبارین، فرمایا کہ جب تم پکڑتے ہو تو بڑے ظلم سے پکڑتے ہو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. ہود علیہ السلام نے فرمایا فتقوا الذی امدکم بما تعلمون، اور ڈرو اس سے جس نے تم کو پہنچائی وہ چیزیں جو تم جانتے ہو. یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے تم کو ایسی چیزیں پہنچائی ہیں جو اللہ کی نعمتیں ہیں، اس نے وہ تم کو دی ہے، ڈرو اس سے کہ اللہ نے تم کو اتنی نعمتیں دی اور تم اللہ کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اس چیز سے ڈرو کہ اللہ نے جو تم کو چیزیں دی، نعمتیں دی، لیکن تم نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، جیسے چوپائے دیے، بیٹے دیے، باغات دیے، یہ اللہ نے دیے، اس سے تم ڈرو. تو اسی کو فرمایا کہ امدکم بنعام و بنین، تم کو اللہ نے چوپائے دیے، بیٹے دیے، و جنات معیون، تم کو باغات دیے، چشمے دیے. ہر انسان شکوا تو کرتا ہے اللہ سے کہ مجھے یہ نہیں ملا، لیکن جو مل رہا ہے کتنی نعمتیں انسان کے اوپر اللہ کی ہما وقت نازل ہوتی ہیں ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے تم نعمتوں کو تو یاد کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، تم چونکہ نافرمانیاں کرتے ہو، ایمان میرے اوپر نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ فرماتے لوگوں کے اوپر ظلم الگ کھاتے ہو، اور تم بڑی بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں بناتے ہو، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظلم زیادتی کے ساتھ پکڑتے ہو، ظلم کرتے ہو ان کے اوپر، حالانکہ تمہارے اوپر اللہ نے اتنی نعمتیں کی، اتنے احسانات کیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان احسانات کا بدلہ تم ہمیشہ نافرمانی کی صورت میں دیتے ہو، تو مجھ کو تمہارے اوپر ڈر ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا ایک بڑے دن کے عذاب کا، قالوا سواء علینا او استم لم تکن من الواعظین. انہوں نے کہا، ہود علیہ السلام کو قوم عاد نے کہا کہ یہ جو آپ ہمیں نصیحتیں کر رہے ہیں ہمارے لیے برابر ہے، آپ ہمیں نصیحت کرو یا نہ کرو، ان ہذا الا خلق الاولین، یہ تو سارے پہلے لوگوں کا یہی طریقہ ہے کہ نصیحتیں ہی کرتے تھے. فما نحن بمعذبین، ہم اتنے مضبوط لوگ ہیں، ہم اتنے طاقتور لوگ ہیں، ہم اتنے دنیاوی اعتبار سے اونچے لوگ ہیں کہ وما نحن بمعذبین، ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں اترتا. فکذبوه فاہلکناهم، ہم انہوں نے جھٹلایا، ہم نے ان کو ہلاک کیا. ان کے اوپر ہواؤں کا طوفان آیا تھا، 8 دن 7 راتیں ان کے اوپر ہوائیں چلی ہیں، 8 دن 7 راتیں آندھیاں چلی، اور ان کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے طاقتور لوگ زمین کے اوپر اوندھے پڑے ہوئے تھے جیسے کٹے ہوئے درخت پڑے ہوئے ہوتے، اس طرح ہواؤں نے ان کو اوپر لے جا کر نیچے پٹخایا. ان فی ذلک لآیۃ، فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں. وما کان اکثر المؤمنین، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں. وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک تمہارا رب وہ زبردست ہے، الرحیم، رحم کرنے والا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، يا الله تمام صغير كبير گناہوں کی مغفرت فرما، يا رب کریم ہر طرح کی عافیت عطا فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کی ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله.